اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی،
اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی،
آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی،
دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔
مدرسے کی جو آغاز ہے ہمارا، شاید یہ اسی دن سے ہو گیا تھا جب ہم نے دعوت اسلامی میں، یا دعوت اسلامی والوں نے ہمیں اجتماع کی دعوت دی، یعنی بنیادی طور پر آغاز اسی وقت سے ہو گیا۔ لیکن جو ظاہری طور پر آغاز ہے، امجد بھائی اور ہم بلوچستان کی طرف سے، تو راستے میں بات ہوئی کہ مدرسے کا یہاں پر جو ہے کیا کام کیا جائے، تو اور اس سے پہلے ہماری ملاقاتیں عادل بھائی کے ذریعے امجد بھائی کے ساتھ ہوئی، اور عادل بھائی آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، حمزۃ الوصل ہیں، اور حمزۃ الوصل جو ہوتا ہے وہ یعنی بیچ میں سے ہٹ کے دو بندوں کو ملوا دیتا ہے۔ یہ ہماری عربی میں مثال بیان کی جاتی ہے کہ حمزۃ الوصل ہیں، دو بھائی جدا ہوں تو حمزۃ الوصل کیا کرتا ہے کہ خود الگ ہو کے دونوں کو ملا دیتا ہے۔ عادل بھائی ذریعہ بنا امجد بھائی سے ملانے کا، اور یوں ہم بلوچستان کے راستے میں تھے تو راستے میں بات ہوئی کہ یہاں پر جو ہے کون سے کورسز شروع کروائے جائیں، تو اس میں ابتدائی طور پر ہماری تخصص کی بات ہوئی کہ تخصصات یہاں شروع کیے جائیں۔ تو پھر تخصص میں سب سے پہلے تخصص فی الفقہ اور والاقتصاد الاسلامی کی بات ہوئی تھی، تو ابتدائی طور پر ہم نے تخصص فی الفقہ شروع کیا، اور اس کے لیے جو ہے ہم نے ایک بورڈ بنایا، تو اس بورڈ کے اندر جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کے زیر سایہ اس کا آغاز کیا گیا۔ اس بورڈ کے اندر مولانا بشیر فاروقی صاحب اور حاجی رفیق پردیسی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، اور یعنی میرا نام تھا اس کے اندر، اور اس میں مفتی ابوبکر صاحب کا بھی نام لیا گیا کہ ان کو بھی اس بورڈ کے اندر جو ہے نا شامل کیا جائے، اور مفتی صاحب کا بھی نام وہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن اگرچہ کہ وہ ایکٹیو نہیں ہے یا ان کا آنا نہیں ہے یہاں پر، تو یوں اس کا آغاز ہوا۔ اور یوں آغاز میں جو ہمارے پاس پہلے سال تخصص سال اول کے طلبہ ہے، اور یوں الحمدللہ ہمارے پاس ابھی تقریباً کوئی تخصصات اور دس نظامی سال اول اور سال دوم کو ملا لیا جائے تو تقریباً 250 کے قریب قریب طلبہ بن جاتے ہیں۔ پھر حفظ و ناظرہ ہے، حفظ ناظرہ کو بھی ہم نے اپنے ساتھ ملایا، تو اگر حفظ و ناظرہ کے طلبہ کے اندر ہم نے پھر میٹرک کی تعلیم بھی شروع کی، میٹرک تک کی، اور اب ہمارے پاس حفظ و ناظرہ اور اسکول اور درس نظامی اور تخصصات کے اگر طلبہ جمع کر لیے جائیں تو بھی تقریباً 700 کے قریب ریشو پہنچتا ہے، اور یہ 2 سال کی ہیں، اور 2 سال میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان خود کوشش کرے تو اتنی ہمارا جو عقیدہ ہے اپنی محنت سے نہیں پہنچتا جب تک کہ پیچھے بزرگوں کے فیوز اور نظرات نہ ہوں۔ تو یہ ادارہ جتنا بھی ہے بزرگوں کی نظروں اور فیوز و برکات کی وجہ سے ہے کہ جو بھی بزرگ آ رہے ہیں اپنا قدم رکھتے ہیں اور اپنا اثر چھوڑ کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آگے چلتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا مختصر سا آجزانہ سا یعنی تاریخی پس منظر ہے۔
اللہ پاک ہمارے اس دارالعلوم میمن کو برکتیں دے۔
میں بھی اگر خیر الکلام ما کل و دلہ ولم یملہ کے پیش نظر کہوں تو سب سے پہلے تو حاجی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ اپنی تشریف آوری سے ہمارے جامعہ دارالعلوم میمن کو مشرف فرمایا، اور انشاءاللہ مزید ابھی استفادے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور جس کا تعارف کرانے جا رہا ہوں اس سے پہلے تھوڑا سا اپنا تعارف بھی، میں خود فیضان دعوت اسلامی ہوں، میری حفظ کی تعلیم، درس نظامی کی تعلیم، تخصص، فرشتہ، یہاں تک کہ تصنیف و تعلیف، یہ سارے پروسیس میں نے دعوت اسلامی میں الحمدللہ بحسن و خوبی ادا کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ تو حاجی صاحب بتائیں گے کہ میں نے بحسن و خوبی ادا کیے کہ نہیں کیے، اور ان کے ذمہ داران، تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری تھا، جاری ہے، جاری رہے گا۔ اور جامعہ دارالعلوم میمن کو بھی اگر 2 لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ بھی فیضان دعوت اسلامی ہے، الحمدللہ اسی اصولوں پر، اسی ڈگر پر، اور اسی سوچ و بچار کے پیش نظر یہ جامعہ دارالعلوم میمن معرض وجود میں آیا, جیسے ہمارے پرنسپل ڈاکٹر مفتی عمران شامی صاحب نے ارشاد فرمایا. ہم تو بس اب بزرگوں کی دعا لیں گے, اور آج زیادہ سننا چاہیے, ہمیں سنانے کے بجائے سننا چاہیے. تو ارشاد احبہ ناطق تھا. اب امجد بھائی اگر کچھ کہہ دیں وہ نہ کریں تو بھی مسئلہ ہے. اللہ کریم جل والا ہمیں مزید اخلاص کے ساتھ خدمات سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ سے دعا گو ہیں, دعا جو ہیں, کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, اللہ کریم ہمیں برکت عطا فرمائے.
یہ ایک چیز اور, یعنی آپ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر دے, آپ کے تجربات سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں گے, تاکہ جو بھی چیزیں ہیں ہماری آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیں, آپ اصلاح کیجئے گا. ہمارا مدرسے کا جو سب سے مین ٹارگیٹ ہے وہ ہے متقدمین علماء اور متقدمین اکابر کے دامن سے چپٹے رہنا, ان کی باتوں کو سمجھنا, اور ان کی باتوں کو سمجھ کر جو باہر ہو رہا ہے اس کو سمجھنا, اور پھر ان کی باتوں سے باہر کا حل بیان کرنا. یہ ہمارے مدرسے کا سب سے مین ہدف ہے کہ متقدمین کے منہج سے ہم بالکل نہیں ہٹیں گے, اور باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ہمارے طلبہ کو پتہ لگے. اور تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ بڑوں کی باتوں کو سمجھ کر باہر کا حل بیان کیا جائے, یہ نہ کریں کہ باہر کی باتوں کو دیکھ کر بڑوں کی غلطیاں نکالیں. تو یہ ہمارا یعنی مین ہے, اور ہم اسی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور اسی کے ارد گرد گھومنا چاہتے ہیں. اور یہ چیز جو ہمارے اندر ڈالی گئی ہے, وہ عموماً مفتی صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ جو دعوت اسلامی سے باہر چلے جائیں لیکن دعوت اسلامی ان سے باہر نہیں جاتی. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ تو باہر گئے ہیں لیکن تب بھی ہمارے اندر دعوت اسلامی ہے, اور ہم اس منہج کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اگر اس میں کوئی اصلاح کی ضرورت ہو تو ہماری ضرور اصلاح کیجیے گا. آپ کا تجربہ, آپ کی عمر اور ساری چیزیں زیادہ ہیں, تو اور ویسے بھی آپ حضرت صاحب کی صحبت میں بہت زیادہ رہیں, آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہم نے تو صرف بیانات سننے, اور بیانات سن کر ہماری یہ حالت ہوئی. تو جو مستقل رہتے ہوں گے ان کی حالت اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگی.
اول تو میں دارالعلوم میمن کی تمام تر انتظامیہ, بالخصوص ڈاکٹر علامہ محمد عمران شامی صاحب, آپ کا اور آپ کے تمام اساتذہ کا, یہاں کے انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ناچیز کو, گناہ گار کو آپ نے یہاں پر آنے کی دعوت دی. تو یہ سب دعوت اسلامی کی وجہ سے, ورنہ میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں, کیا ہوں, کیسا ہوں. اور ظاہر ہے کہ یہاں بھی جو کام ہو رہا ہے, اس کام کی بھی اسلام و دین کے معاملے میں بے حد ضرورت نہ صرف محسوس کی جا رہی تھی, بلکہ یہ شاید اتنا بڑا گیپ ہے کہ اس کو فل فل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اگرچہ یہ ایک ہماری کوشش ہے کہ اس معیشت کے معاملے کو, ظاہر معاشیات ایک اسلام و دین کا مین ٹاپک ہے, درس نظامی کے ساتھ ساتھ, بلکہ شاید ابتدائی تخصص کے ساتھ ساتھ یہ جو مین بیسک ریزن تھا یا ویژن تھا وہ اقتصادیات کے تعلق سے بھی یہاں رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ انسان کا جب کھانا پینا ہی حلال ہوگا تبھی آگے بات بنے گی, کہ اگر کوئی مستجاب و دعوت بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا کھانا پینا رزق حلال کر لے. تو نہ صرف یہ کہ جو آپ, میں تو یوں سمجھوں گا کہ اس راستے کے لیے رہنما تیار کیے جا رہے ہیں, اور رہنما تیار کرنا یہ آسان نہیں ہے, یہ عادتیں تیار کرنا یہ آسان نہیں ہوتا. عموماً ورکر تیار ہو جاتے ہیں, لیڈر تیار نہیں ہوتے, اور ان کو تیار کرنے میں وقت لگتا ہے. اللہ پاک آپ کی جملہ کاوشوں کو قبول کرے, اور جو ماشاءاللہ بھی آپ نے جو ارشاد فرمایا دعوت اسلامی کے تعلق سے, تو کیونکہ دعوت اسلامی سے جب بھی ہم وابستہ ہوئے ہمیں امیر اہل سنت نے اعلیٰ حضرت کو پلایا, مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے میں سنتا ہوں. جب ہماری ملاقات مبارکپور اشرفیہ جو ہے جامعہ ہند وہاں کے علماء سے ہوئی تھی, تو وہ کہتے تھے جب مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ رحمٰ جب پاکستان سے واپس آئے تھے ہمارے دارالعلوم میں, تو ان کی ملاقات جب پاکستان امیر اہل سنت سے ہوئی اور جنہوں نے قریب سے دعوت اسلامی کو دیکھا, تو وہ جا کر فرمایا کرتے تھے کہ ہم اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں اور الیاس قادری اعلیٰ حضرت پلاتے ہیں. تو چونکہ حضرت آپ خود فرما رہے تھے کہ دعوت اسلامی سے اگر ہم بظاہر ایک آرگنائزیشن یا تنظیمی اسٹرکچر کے طور پر بھی اگر ہم باہر آ بھی جائیں تو دعوت اسلامی ہم سے باہر نہیں آتی. تو یہ چونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمٰ کی باتیں ہیں, اصل میں امام غزالی علیہ رحمٰ کی باتیں ہیں, کیونکہ ہمارے امیر سنت نے دو تین موضوعات بڑے پختگی کے ساتھ دینے کی کوشش فرمائی ہے, تصوف میں امام غزالی اور عقائد و فکر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور اس کو اتنا بیان کیا اتنا بیان کیا اتنا بیان کیا کہ دعوت اسلامی میں آنے کے بعد ہی پتہ چلا حسام الحرمین کیا ہے, کنز الایمان کیا ہے, فتح و رضویہ کیا ہے, بار شریعت کیا ہے, احیاء العلوم کیا ہے, مینار العابدین کیا ہے, کیمیاء سعادت کیا ہے, یہ نام سارے یہیں آنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے ہیں. اور پھر امیر سنت نے ان سے نکال نکال کر جو ہمیں تعلیمات دی ہیں, اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک اور آپ کے عقائد و نظریات اور آپ کی تعلیمات کو جو پختگی کے ساتھ پکڑنے کا, بلکہ آج اب تو زیادہ جیسے جیسے حضور وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے امیر سنت نے اس معاملے میں مزید تاکید کرنی اور شروع کی ہے کہ بس اعلیٰ حضرت اس وقت خاص اس وقت اس دور میں جیسے جیسے دور بڑھ رہا ہے آگے, مطلب ہم آگے چل رہے ہیں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمٰ کی شخصیت اور تعلیمات کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. یعنی ہمیں اب اب یوں عرض کروں کہ پہلے ہمارے یہاں اتنے بیریئر نہیں لگتے تھے, دروازوں پر اتنے لاک نہیں لگتے تھے, اتنے لوہے کے دروازے بھی نہیں بنتے تھے, اتنی سینٹرل لاکنگ بھی نہیں ہوا کرتی تھی, اور حفاظت کے اتنے انتظامات نہیں ہوتے تھے پہلے اگر ہم تھوڑا پرانا جائیں. لیکن آج وہ حالات نہیں ہیں, آج نئی نئی ٹیکنالوجی بلکہ لاک تو نئی نئی ایجادات کے ساتھ لوک آ رہے ہیں, فنگر پرنٹ کے لوک الگ آ رہے ہیں, تو جناب وہ پاسپورٹ کے لوک الگ آ رہے ہیں, بہت سارے ہی بڑھ رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے, آخر کیا ضرورت ہے اتنے لاک سسٹم اور اتنی سیکورٹی سسٹم بڑھانے کی؟ جتنی لوٹ مار بڑھے گی, جتنی اسٹریٹ کرائم بڑھے گا, اتنے سیکورٹی میزرز بڑھتے چلے جائیں گے. تو جیسے جیسے عقائد و نظریات کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی اور اسلام و دین کی بنیادی احکام و فقہی احکام میں جس قدر غیر شرعی تبدیلی کرنے والے ماحول کو پروان چڑھایا جائے گا, اسی قدر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کی ضرورت بڑھتی ہی چلی جائے گی. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہمارے امیر سنت جس پچ کے ساتھ, میں کہوں کہ جس شدت کے ساتھ اور جس, کیونکہ آپ بھی مطلب کہ نباض وقت ہیں, میں آپ کو حکیم الامت کہتا ہوں امیر سنت کو, کہ آپ بڑی بالکل حکمت کے ساتھ آپ چل رہے ہیں اور یہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے. تو ایک تو یہ کہ جیسے ان کے ہم نے فضائل بیان کی ہے امیر سنت کے, کہ اعلیٰ حضرت کو اس طرح پلاتے ہیں, تو مجھے یہ درخواست میں کروں گا اس ادارے میں بھی بلکہ جو بھی عاشقان رسول کے ادارے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کو بھی اپنے ساتھ اور اپنے ساتھ وابستگان کے ساتھ اسی شدت کے ساتھ پلائیں اور ڈرا کر پلائیں, ڈرا کر بتائیں کہ اگر ہٹے تو یہ ہو جائے گا, یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک والا جو نظام ہے یہ عموماً ٹھیک ہے نہیں, یہ نظام بس یہ یقدر گر محکم گر حکم ہوا فرد مضبوطی دے نال فرد. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہمارے لیے کافی ہیں, اور ماشاءاللہ جو اقتصادیات ہو یا جس طرح کا بھی علم ہم لیں, ان تمام پہلو میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں, اور اسباب ستہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں بیان فرما دی ہیں. جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی نئی بات لانی بھی ہے تو وہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہی لانی ہے. اگر اکابرین کا جامع ذکر ہوگا کہ ہم اکابرین کو فالو کریں گے تو میں یہی عرض کروں گا کہ اکابرین وہی ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو اپنا اکابر مانا ہوا ہے اور اعلیٰ حضرت کو فالو کریں, کیونکہ اعلیٰ حضرت سے ہٹنا جو ہے نا یہ ہمیں کہیں کسی اور طرف نہ لے کے چلا جائے. حالات واقعات بندے کو بعض اوقات مجبور کر دیتے ہیں, اور تو یہ چونکہ اب ابتدائی ہے ادارہ ہمارا، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے اور اس کے ذریعے مزید دین کی خدمت ہو اور اللہ پاک اس کا اجر عظیم اپنی رحمت سے عطا فرمائے. تو یہ چونکہ ابتدا ہے، ابتدا میں نہیں مسئلہ ہوتا، بچہ جب چھوٹا ہو تو اتنے مسائل نہیں ہوتے. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یار جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو اپنے بھی فارغ ہو جائیں گے. نہیں، بچے جتنے بڑے ہوتے ہیں نا مسائل اتنے بڑے ہوتے ہیں، بچے جتنے چھوٹے ہوتے ہیں نا مسائل اتنے چھوٹے ہوتے ہیں. تو ادارہ جتنا بڑھتا ہے نا اتنے مسائل بڑھتے ہیں، اگر تجربات بھی بڑھتے ہیں. کیونکہ جو اس کے بانیان ہوتے ہیں، جو اس کے فاؤنڈرز ہوتے ہیں، ان کی عمریں بڑھتی ہیں، ان کے اعضاء کمزور ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ان کی گریپ کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر آتے نئے جو کہ اپنا انفلوئنس رکھتے ہیں، جن کا آنا 8 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد ہوتا ہے. اور جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں یہ پروڈکٹ کوئی 1-2 سال کی پروڈکٹ نہیں ہوتی. اب جیسے نظامی کی پروڈکٹ تو 8 سال کے بعد سامنے آتی ہے نا. جیسے میں ایک سے دعوت اسلامی کی کسی کام کے لیے ایز اے اسپانسر ڈسکشن کرنے گیا تھا، مجھے ان کو کسی کام کے لیے اسپانسر لینا تھا. تو میں نے کہا ریزلٹ میں آپ کو 15 سال کے بعد دکھا سکوں گا، 15 سال سے پہلے ریزلٹ نظر آئے گا. بعض چیزوں کا ریزلٹ بیج بوتے ہی درخت ہی نکلتا. ریزلٹ اصل یہ ہے کہ درخت بنے گا، سایہ دے گا، پھل دے گا، اور اس کو وقت لگتا ہے، ٹیک ٹائم. تو ہمیں وہ نظام بنانا چاہیے کہ ہماری جو زندگی ہے، جیسے امیر سنت کو ہم دیکھتے ہیں کہ امیر سنت کی ایک انداز ہے. امیر سنت یہ نہیں کہتے فلاں مفتی سے مسئلہ پوچھ لو، آپ فرماتے دار الافتاء اہل سنت سے بات کریں. ادارے کو بیان کیا، فرد کو بیان نہیں کیا. شورا فیصلہ کر لے گی، فلاں فیصلہ کرے گا، یہ نہیں ہے. ذمہ داران مشورہ کر لیں، فلاں ذمہ دار مشورہ کرے گا، یہ نہیں ہے. ڈیزگنیشن کو، پوسٹ کو، شعبے کو پروموٹ کیا جائے، نہ کہ افراد کو، اور اس شعبے کو مضبوط کیا جائے، نہ کہ فرد کو. ہمارا ایک قرآن ایک اصول چلتا تھا کہ ہم اصول کی فریم بناتے ہیں. اصول کی ایک فریم ہوتی ہے، اس فریم میں فٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اصول کی فریم کو کمپرومائز نہیں کریں گے تو کوئی لٹک کر چل نہیں سکتا زیادہ عرصے تک، وہ خود ہی گر جائے گا. جبکہ افراد کے لیے اصول نہ بدلا جائے. ہمیشہ نظام پر افراد قربان ہوئے، افراد پر کبھی نظام قربان نہیں کیا جاتا. جس دن بھی سسٹم کو افراد پر قربان کیا گیا، چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہمارے ادارے میں انفلوئنس رکھتے ہوں، فائنینشلی رکھتے ہوں، وہ کسی بھی جہت سے رکھتے ہوں، اگر کسی بھی فرد کی کو اس انداز پر مداخلت کو قبول کر لیا جائے کہ وہ ادارے کے اصولوں کو، جو بنیادی اصول ہیں، اس کو اللہ نہ کرے آگے پیچھے کرتا ہو، تو یوں سمجھیے کہ اس دن ہماری وہ جیسے نا کہ اگر اتنے بڑے اس میں درار پڑ جائے تو پھر لیکیج شروع ہو جاتی ہے. دیواریں ایک ساتھ نہیں ٹوٹتی، پہلے اندر میں ہلکی ہلکی دراریں پڑتی ہیں. ہم دعوت اسلامی کے تعلق سے جو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آپ میں سے کئی ایسے ہیں جو شاید مجھ سے پہلے کے دعوت اسلامی میں آئے ہوئے ہیں، مجھ سے سینئر ہیں کئی، ہم دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ اپنی دین متین کی خدمات دے رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسئلہ کو عام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصول دعوت اسلامی کے الحمدللہ باقی ہیں، اصول باقی ہونا چاہیے. اور جو دعوت اسلامی کی جو چمک ہے نا، جس کو آپ ماشاء اللہ خود سب ہم سب تقریباً دعوت اسلامی سے ہی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وابستہ ہیں. اللہ پاک امیر سنت کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. سیدھی بات ہے کہ یہ اسی مرد قلندر کی کاوشیں ہیں اور انہی کے لگائے ہوئے یہ ماشاء اللہ پھول ہیں جو مختلف باغوں میں جا کر اپنی خوشبوئیں بکھیر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ ہمیں محبت، پیار، اتفاق عطا فرمائے. تو ہم عموماً یہ عرض کرتے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کا جو تاج چمکتا نظر آ رہا ہے نا، تو تاج ویسے تو مثال کے طور پہ پیتل کا ایک اس طرح کا آئٹم، لیکن اس کی خوبصورتی اس کے ہیرے ہوتے ہیں جو اس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہیرے ہی اصول ہیں. اگر آپ ہیرے نکال دیں نا تو یہ صرف ایک پیتل کا
ٹوپی رہ جائے گی, جس کی کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی, اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا. تو آج ایک اصول نکالا کسی کے لیے, کل دوسرا اصول نکالا کسی کے لیے, پھر چوتھے دن کسی اور اصول نکالا. پھر یوں ایک ایک کر کے جب آپ اصولوں کے ہیرے, اصولوں کے ڈائمنڈ نکالتے چلے جائیں گے, تو آخر میں پھر یہ خالی کھوکھلا ٹوپا رہ جائے گا, اس کو تاج کوئی بھی نہیں کہے گا, نہ اس کی تعریف ہوگی نہ اس کا کوئی حسن ہوگا. ہمارے اس تاج کی جو ہیرے ہیں نا, وہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں. جو ایک بھی نکلی, اچھا یہ بھی ایک ہے امیر سنت سے جو ہم نے سمجھا سیکھا, اگر ایک بھی کمپرومائز کیا نا. یعنی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے امیر سنت سے اس بات کی اجازت لینے کی کوشش کی کہ فتاوا رضویہ میں موضوع روایتوں کو دینا چاہ رہا ہوں, یعنی میں موضوع روایت کا کام کرنا چاہ رہا ہوں, اور اس میں میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فتاوا رضویہ میں جو موضوع روایت ہے نا اس کو لینا چاہ رہا ہوں. امیر سنت نے فرمایا, اعلیٰ حضرت تم سے زیادہ جانتے تھے کہ کون سی روایت موضوع ہے کون سی روایت نہیں ہے, اور اگر تمہیں آج, اب یہ جو جملہ تھا یہ حکمت کا جملہ تھا, اگر تمہیں آج یہ لگے گا کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوا رضویہ میں موضوع روایت ہیں, تو آج تمہیں اعلیٰ حضرت کی لی ہوئی روایت پر شک پیدا ہوگا, کل تمہیں اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے مسلک اور مذہب پر بھی شک پیدا ہوگا. تو ویسے اعلیٰ حضرت نے جو موضوع روایتوں کی جو وضاحت کی ہے, انگوٹھے چبھنے کا جو رسالہ ہے, اگر وہ پڑھ لے تو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ موضوع روایت پھر شروع کہاں سے ہوتی ہے. ہمیں اللہ پاک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
عاشقانِ مصطفیٰ کی
دعوت اسلام زندہ باد,
دین ہے سب کو سکھاتی
دعوت اسلام زندہ باد,
امت کی ہے خیر خواہی
دعوت اسلام زندہ
باد, با عمل ہم کو ہے بناتی
دعوت اسلام زندہ باد,
رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی, رحمان کی رحمت ہے.
الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبيت سنة الاعتكاف. آج ملٹا مارکیٹ میمن مسجد کراچی میں واقع دارالعلوم میمن میں مجھے آج حاضری کی سعادت ملی ہے. میں یہاں کے تمام اساتذہ منتظمین اور آپ سب کا بے حد شکریہ ادا کر رہا ہوں, جزاکم اللہ خیرا کہ آپ نے یہاں مجھے آ کر نیکی کی دعوت دینے کی کا موقع دیا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو مجھے وقت ہے میرے پاس آپ کے لیے جو بتایا گیا, میں اس میں کچھ حدیثیں لے کر آیا ہوں, اور امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ حدیثیں اور کچھ ارشادات نقل کیے ہیں, وہ میں انشاءاللہ آپ سب کے حضور عرض کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ کچھ علماء ہیں, کچھ علماء بن رہے ہیں, اور چونکہ یہاں اقتصادیات پر بھی کام ہو رہا ہے, اور مختلف یہاں مضامین ہیں, اور یہاں پر مختلف انداز پر کچھ نہ کچھ اس طرح کی ورکشاپ یا سروسز کا سلسلہ جاری رہتا ہے, اور مدرسہ دارالعلوم جامعہ یہ ایک طرح سے رہنما پروڈکٹ سوسائٹی کو دے رہا ہوتا ہے, ایک رہنما پیدا کر رہا ہوتا ہے, اب وہ علماء کی صورت میں ہو یا اہل علم کی حد تک بھی ہو, نالج گین کر کے بھی کہیں نہ کہیں کوئی لیڈنگ پوزیشن پر آ جاتا ہے. ادارہ چاہتا یہی ہے کہ ہمارے یہاں سے پڑھے ہوئے جو افراد ہیں وہ کہیں نہ کہیں لیڈنگ پوزیشن پر آئے, وہ اس ادارے کی پرفارمنس بھی بنتی ہے کہ یہ اس ادارے سے اس جگہ پر جا کر یہ لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں. تو ادارہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے یہاں سے جو بھی ہو وہ لیڈنگ رول پلے کرے. تو کچھ چیزیں اتنی بنیادی ہیں جن کا سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب رہنما ہی منزل کو کھو دے تو پھر منزل ملے کہاں سے؟ اور علماء ایک ایسا طبقہ ہے، اہل علم ہمارے ہیں، ایسی ایک اللہ کا شکر ہے کہ کمیونٹی ہے کہ جس کو فالو کیا جاتا ہے، آج بھی دنیا میں فالو کیا جاتا ہے علماء کے طور پر. تو میں چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ شرمندگی اس شخص کو ہوگی جس نے دوسرے کی دنیا کی عوض اپنی آخرت کو بیچ دیا ہوگا. علامہ عبد الرؤف بناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، اپنے اخروی حصے کے بدلے کسی دوسرے کے دنیاوی حصے کو حاصل کرنا اور دوسرے کی دنیا کو اپنی آخرت پر ترجیح دینا سب سے بڑی بے وقوفی ہے. میں انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کر چلوں گا آپ کے سامنے، اور میں آپ کو ابھی لے کے جا رہا ہوں تقریباً 15-16 سال پہلے کے ایک واقعے کو جو میرے ذہن میں ہے. ہم میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظل العالی کے ساتھ ایک مشورے میں تھا، اور اس مشورے میں علماء و مفتیان کرام کی ایک تعداد تھی. میں موضوع نہیں دوں گا آپ کو، مگر کوئی موضوع تھا جس پر ڈسکشن جاری تھی کرنے نہ کرنے کے تعلق سے. تو اس کے تعلق سے معلومات دی جا رہی تھی کہ وہاں اس کام کے کرنے یا اس طرف جانے میں خطرات کیا کیا ہیں. تو بڑے علماء تھے، بڑے مفتیان کرام موجود تھے، میں ان میں بیٹھا تھا، سمجھ رہا تھا، سیکھ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے بات. 14-15 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پر ایک بات سامنے آئی کہ بڑے خطرات ہیں، بڑے خطرات ہیں، دین ایمان کو بچانا آسان نہیں ہے، تو کس طرح جایا جائے. بات چل رہی تھی تو اس میں ایک شخص وہاں موجود تھے، اہل علم ہے، علماء کیٹیگری میں ان کو شمار کیا جاتا ہے. تو وہ اسی مشورے میں شامل تھے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ حضور میں داؤ پہ لگنے کے لیے تیار ہوں، یعنی شروع کیا جائے، انیشیٹ کیا جائے، میں داؤ پہ لگنے کے لیے تیار ہوں. اب یقین مانے امیر علیہ سنت سمیت وہاں چند ایک کو جھٹکا لگا نا کہ میں داؤ پہ لگنے کے لیے تیار ہوں. یہ ورڈ اتنا یہ بھولتا نہیں، یہی ورڈ تقریباً مور اور لیس یہی ورڈنگ تھی ان کی، میں داؤ پہ لگنے کے لیے تیار ہوں. حضرت نے فرمایا، بیٹا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ داؤ پہ لگنے کے لیے تیار کا مطلب کیا ہے کہ کسی میں اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہوں، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہوں. پھر وہاں پر ایک مکلف پر بڑا سیر حاصل کلام ہوا. ہم کس چیز کے مکلف ہیں؟ ہم کس چیز کے مکلف ہیں؟ کیا ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ کسی کی خاطر ہم اپنا ایمان داؤ پہ لگا دیں، اپنی آخرت داؤ پہ لگا دیں؟ ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں، بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے، ولا تموتن الا وانت مسلمون، نہ مرنا مگر مسلمان. ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی سب سے زیادہ پرواہ ہونی چاہیے، ہمیں اپنے دین کی سب سے زیادہ پرواہ ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا کام یا کوئی ایسے کوس پر میں نے جانا ہی نہیں ہے، یا کسی ایسی شارہ پر پاؤں رکھنا ہی نہیں ہے جہاں سے اگر میں پھسلوں تو میرا ایمان اور میرا دین ہی میرے ہاتھ سے چلا جائے. سب سے بنیادی بات جو میں نے سیکھی. اس کے ساتھ میرے استاد محترم مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ چونکہ ہماری ایک ماضی کی دوستی بھی تھی، میں انہی سے میں نے تعلیم حاصل کی تھی ابتدائی، اللہ کو گلی کی رحمت فرمائے. ختم نبوت میں ان کا بڑا کام ہے، اور بڑی مطلب ان کی بڑے پریکٹیکل پرسن تھے میرے استاد صاحب مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. شوگر بوسٹ کر گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی اتنی عمر بھی نہیں تھی بظاہر. اب چونکہ ہم 9-10 میں ہم نے ساتھ ہی پڑھا تھا، تو ایک بڑا کلوز ریلیشن بھی تھا. پھر درس نظامی بھی ان کے ساتھ شروع کیا تھا، یہی ہم کو پڑھاتے تھے. اس وقت ہم جس کلاس میں پڑھتے تھے، حاجی بشیر صاحب بھی ہمارے ہم ساتھ ہی تھے پڑھائی شروع. پھر وہ تو پھر آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، ہم دونوں کمرے میں اکیلے تھے، تو موضوع چلتا تھا، مختلف ادارے بن رہے ہیں، اور حرام حلال کی بحث ہو رہی ہے, تو میں نے ایسی دوستی بھی تھی میری, میں نے کہا کلاس فیل ہوتے 9-10 ہم نے ساتھ پڑھی تھی سائنس میں, یہ کتیانہ اسکول خارا در کراچی اولڈ سٹی ایریا میں. تو میں نے کہا کہ استاد صاحب آپ بھی چلے جاؤ یار, اتنے تو لوگ جا ہی رہے ہیں اداروں میں. تو میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی عمدہ بات فرمائی تھی جو دل پر نقش ہو گئی, کہ عمران میں کسی کے حرام کو حلال کرنے کے پیسے نہیں لینا چاہتا. ایک جملہ گانا, بڑے لوگ ہوتے بڑی بات کرتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں, مگر وہ اپنا پورا موقف اپنا پورا ذہن مجھے بیان کر کے کہ میں نے ساتھے پہ جانا ہی نہیں. اور وہ ہمیشہ وہ اس طرح کے ہی تھے کہ یہ مطلب کہتے ہیں نا, وہ آپ نے روایت پڑھی کہ یہ حق بات کہو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف مت کرو. یہ اس روایت کو بڑا انہوں نے اپنے حرز جام بنایا ہوا تھا. تو اللہ پاک ہم سب کو ان بزرگ ان اقابرین کی ان بنیادی اور دینی اور مدنی سوچ اور بڑی ہی پختہ سوچ پر اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, کہ کہیں بھی ہم ایسی کوئی بات یا کسی ایسی طرف جائیں نہ جہاں ہمارا دین کمپرومائز ہو, بلکہ میں یوں کہوں گا جہاں حنفیت قادریت یا رضویت تینوں میں سے اگر کوئی ایک ٹاپک بھی کمپرومائز ہوتا ہے, منہ پھیر بیٹھے ہم تیرے دیوار کی طرف, ہم اس طرف سے منہ ہی پھیر لیں, ہمیں جانا ہی نہیں ہے اس طرف. عشق کی بات, محبت کی بات, عقیدے کی بات, نظریات کی بات, تسلق کی بات انہی چیزوں میں ہے کہ کسی اور طرف انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان رہے, جنت بھی دینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی, منہ پھیر بیٹھے ہم تیرے دیوار کی طرف. تو بڑی پختگی ہوتی ہے اس کے اندر. اچھا اس میں آزمائش بھی اتنی آتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار ہمارے آگے ابھرنے کے مواقع ختم ہو گئے. آگے دنیا میں نہیں بھرنا, آگے ہمیں جنت میں بھرنا ہے. ہمیں دنیا کے درجوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں تو آخرت کے درجوں سے تعلق ہے. اور دنیا کے جو درجے لینے بھی ہیں تو وہ وہی دینے جس سے ہمارے آخرت کے کسی درجے اور آخرت کی کسی نعمت میں فرق نہ پڑتا ہو. جیسے امام ابو یوسف علیہ الرحمٰن نے ایک عہدہ لیا نا, مگر وہ عہدہ ایسا تھا کہ وہ عہدہ اگرچہ ان کے استاد نے نہیں لیا, مگر امام ابو یوسف علیہ الرحمٰن نے جب وہ عہدہ لیا تو آج دنیا میں حنفیت ہے, مگر ایک طرف ان کے دوسرے بھی ساتھی تھے داؤد طائی علیہ الرحمٰن. دیکھیں کیسی کیٹیگریز ہوتی ہے علماء کی, کیسی کیٹیگریز ہوتی ہیں. یعنی کہ حضرت داؤد طائی علیہ الرحمٰن بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں, امام ابو یوسف علیہ الرحمٰن بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں, لیکن جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حضرت داؤد طائی علیہ الرحمٰن سے ملنے کے لیے جب ان کے پاس تشریف لے جاتے تو امام داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ بات بھی ہمیں ہمارے استاد صاحب مفتی امین صاحب نے بتائی ہے, میں نے پڑھی نہیں ہے, میں نے مفتی صاحب سے سنی ہے. مفتی صاحب کہتے تھے جب بھی امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف علیہ الرحمٰن امام داؤد طائی علیہ الرحمٰن سے ملنے کے لیے جب ان کے پاس گھر تشریف لے جاتے تو امام داؤد طائی علیہ الرحمٰن ہمیں تو پیچھ کیا کرتے تھے امام ابو یوسف کو, وہ فرماتے تھے تم نے وہ عہدہ قبول کیا جو میرے استاد نے قبول نہیں کیا تھا. آپ پر زہد غالب تھا. اپنی اپنی ایک تصوف کی لائن ہوتی ہے, صوفیزم کی ایک لائن ہوتی ہے, اپنا اپنا ایک ویژن اپنا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے. تو زہد یہ بڑی اعلیٰ بات ہوتی ہے. میرے استاد صاحب مفتی امین صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن کسی نے امام محمد علیہ الرحمٰن سے کہا حضور زہد تک کتاب لکھیں, آپ کو کہا کہ زہد تک کتاب لکھیں, تو آپ نے کہا کہ میں نے کتاب لکھ تو دی ہے تجارت پر, کہ حضور تجارت ہی زہد تک کتاب لکھے, کہا تجارت پر کتاب لکھ تو دی ہے کہ جو اس لکھے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت کرے گا یہ زاہد نہیں تو کون ہے. تو یہ زہد ہے. تو اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لینا کہ میں نے اس راستے پر چلا ہے جس راستے پر میرا دین ایمان محفوظ رہے. یہ فوکس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. جب بھی یہ فوکس آؤٹ ہوا ہم خود آؤٹ ہو گئے, اور یہی ایک بنیادی چیز ہے. میرا موضوع بھی تقریباً یہی ہے, لہٰذا یہ باتیں ہمارے پیش نظر ہونا بہت ضروری ہیں جو میں آج آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک اور فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, قیامت کے دن اللہ پاک کے نزدیک لوگوں میں بدترین درجے والا وہ بندہ ہے جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کرے. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمٰن اس کی شرح میں لکھتے ہیں, یہ اس طرح کے دوسروں کو ناجائز طریقے سے دنیا کما کر دے, دنیا اس کی بڑھائے آخرت اپنی برباد کرے, جیسا کہ ظالم حکام رعایا پر ظلم کر کے ناجائز ذریعوں سے
بادشاہ کے خزانے بھرتے ہیں یا اس طرح کے کسی دنیا دار کی ناجائز تعظیم و توقیر کر کے خود گناہگار ہوا، جیسا کہ خوشامدی لوگوں کا طریقہ کار ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرمایا، میں تمہیں سب سے بدتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں، یہ وہ ہے جو خود تو کھائے مگر اپنے مہمان کو کھانے سے روک دے. بدتر آدمی، خود تو کھائے اپنے مہمان کو کھانے سے روک دے، اکیلا سفر کرے اور اپنے غلام کو مارے. کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں، یہ وہ ہے جو لوگوں سے بغض یعنی دل میں دشمنی رکھے اور لوگ بھی اس سے بغض رکھے. کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں، یہ وہ ہے جس سے برائی کا خوف ہو اور بھلائی کی امید نہ ہو. اللہ اللہ، یہ بڑا بدتر شخص ہے جس سے برائی کا خوف اور بھلائی کی اسے کوئی امید نہ ہو. کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں، یہ وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کی عوض اپنی آخرت بیچ ڈالے. کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں، یہ وہ ہے جو دین کے بدلے دنیا کھائے. یہ ابن عساکر کی حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اسی طرح امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کی پہلی جلد میں جو عنوان لیا ہے، علماء دنیا اور علماء آخرت، یہ دو عنوان امام غزالی رحمہ نے الگ لیے. علماء دنیا کون ہے؟ کیونکہ شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. پہلے علم میں میری بات سمجھ گئے ہوں گے، شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. علماء دنیا کون ہے؟ یہ ڈیٹیل ہے، میں ڈیفینیٹلی میرے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے تو میں ڈیٹیل میں تو جاؤں گا ہی نہیں، اس میں سے چند چیزیں نکال کے میں لایا ہوں تاکہ آپ کو بیان کروں. ظاہر ہے جب بیان کرتا ہے نا کوئی مبلغ، سب سے پہلے پیارے صاحب جو وہ خود کو بیان کرتا ہے. حضرت امام احمد صحابی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تو بیان کرتا ہے تو سب سے پہلے تیرا بیان کس تک پہنچتا ہے؟ خود تیرے وجود تک. میرا یہ ساؤنڈ، میری آواز سب سے پہلے جس تک پہنچے گی وہ میں خود ہوں، اس کے بعد میرے بعد میرے خارج تک بعد میں آئے گی نا، پہلے تو میرے مجھ تک پہنچے گی آواز. حضرت امام احمد صحابی علیہ رحمہ فرماتے جب تیری آواز تجھے نہ بدل سکی تو کسی اور کو کیا بدلے گی؟ تو اپنی علم پر خود عمل ہی نہ کر سکا بندہ تو کوئی اور کیا عمل کرے گا؟ تو جب بیان کیا جاتا ہے، واعظ کیا جاتا ہے، تو سب سے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بیان خود بیان کرنے والا خود کو سنا رہا ہوتا ہے. امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک تعریف لکھی ہے، علماء دنیا کسے کہتے ہیں. یہ طرف جب یہ 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 لائن یاد ہو گئی نا، یہ لائن یاد ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی آگے کی بہت ساری چیزیں ہمارے ایزی ہو جائیں گی، کنفیوژن نہیں رہے گی. چنانچہ امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم کی پہلی جلد جو مقتت المدینہ نے شائع کی ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں علماء دنیا سے مراد برے علماء ہیں جن کا مقصد علم سے دنیا کی نعمتوں اور دنیا داروں کی نظر میں مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے. یہ علماء دنیا ہے. ایک بار پھر سن لیتے ہیں، علماء دنیا برے علماء ہیں جن کا مقصد علم سے دنیا کی نعمتوں اور دنیا داروں کی نظر میں مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے. جب آپ نے نحو شروع کی ہوگی تو موضوع غرض و غایت کو بھی پڑھا ہوگا، تو ہمیں اپنے موضوع اور اپنے غرض و غایت کو ہمیشہ فوکس کر کے رکھنا ہے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے پڑھائی کا. اگر ہم معاشیات کو پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، کوئی اور کورسز کر رہے ہیں، موجودہ حالات، موجودہ واقعات، موجودہ سینیریو، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، جو بھی ہمارے پیش نظر ہو، اچھی اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. تو پتہ چلا کہ اس عبارت کو سامنے رکھے تو میرے پیارے سہم بھائی، سب سے پہلے نیت کی درستی بہت ضروری ہے. اگر نیت ہی درست نہیں ہے بندہ، اچھا نیت درست ہے یا نہیں ہے یہ کسی کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے اور میں آپ کو قائل نہیں کریں گے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. نیت کا معاملہ تو ہے ہی میرے اپنے رب کے ساتھ، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیتوں پر. تو آپ اور میں کسی کو قائل کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ یار آپ کو نہیں پتا میری نیت کیا ہے، مجھے واقعی نہیں پتا آپ کی نیت کیا ہے. और मुझे पता करना भी नहीं आपकी नीयत क्या है, आपको पता ही नहीं करना कि मेरी नीयत क्या है। यानी मैं अभी हैदराबाद में मेरा बयान था, मैं पढ़ रहा था, बड़ी खूबसूरत किताब है आखिरत के हालात मक्तुल मदीना की, उसमें लिखा है कि जो वास करने वाला वास करता है, यानी खतीब जो खुतबा देता है, तो उसे पूछा जाएगा कि तूने ये खुतबा क्यों दिया, कयामत के दिन उसे सवाल है तूने ये बात क्यों की। जो किसी को रास्ता बताता है उसे पूछा जाएगा तूने ये रास्ता से क्यों बताया। तो नीयत की दुरुस्ती, ये इदारा क्यों कयाम किया, ये इदारा क्यों चलाया, इस इदारे पढ़ने क्यों आए, ये क्यों करते हैं, उस्ताद हो, शागिर्द हो, मुंतजमीन हो, बयान करने वाला हो, बयान सुनने वाला हो, सबके लिए एक बुनियादी बात है, वो है नीयत की दुरुस्ती, कि हमारी नीयत क्या है। और जैसी नीयत होगी वैसा ही मामला होगा। तो यह नीयत हमारी दुरुस्त होनी चाहिए। अब इमाम गजाली अलैहि रहमान ने जो कुछ बयान किया है वो अभी सुनते चले जाएं। फरमाते हैं हदीस नकल की, इल्म इसलिए हासिल ना करो कि इसके जरिए उलमा पर फख्र करोगे, जाहिलों से झगड़ा करोगे और लोगों को अपनी तरफ माइल करोगे, जो ऐसा करेगा वो आग में जाएगा। इल्म इसलिए हासिल ना करो, देखिए नीयत को दुरुस्त किया जा रहा है हमारी। इल्म इसलिए हासिल ना करो कि इसके जरिए उलमा पर फख्र करोगे, जाहिलों से झगड़ा करोगे और लोगों को अपनी तरफ माइल करोगे, जो ऐसा करेगा वो आग में जाएगा। एक और रिवायत नकल की है, जिसके इल्म में तो इजाफा होता है लेकिन हिदायत नहीं बढ़ती, जिसके इल्म में इजाफा होता है हिदायत नहीं बढ़ती, इसकी अल्लाह से दूरी बढ़ती है। इल्म बढ़ रहा है मगर खुद मेरी हिदायत नहीं। हज़रत ईसा अलैहि सलाम का यह इरशाद नकल किया गया है, क्या खूबसूरत इरशाद है। इमाम गजाली लिखते, कब तक तुम रात में चलने वालों के लिए रास्ते साफ करते रहोगे, कब तक तुम रात में चलने वालों के लिए रास्ते साफ करते रहोगे और खुद हैरत ज़दा लोगों के साथ खड़े रहोगे, तुम्हें पता ही नहीं है। अंधेरे में चलने वालों के लिए तुम रास्ते खोल रहे हो, रास्ते साफ करो जनाब, ये सही रास्ता, ये सही रास्ता, ये सही रास्ता है, और खुद अपने बारे में अगर तुम देखो तो तुम खुद रास्ते पर खड़े हुए, अंधेरे में खड़े हुए देख रहे हो कि अब जाना कहाँ है। खुद अपनी नीयत की दुरुस्ती नहीं है, अपने मकासिद का दुरुस्त होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हज़रत फ़ज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मुझे तीन तरह के लोगों पर रहम आता है, हाय हाय, मुझे तीन तरह के लोगों पर रहम आता है। किसी कौम का मोअज़्ज़ज़ शख्स जो जलील हो जाए, किसी कौम का मोअज़्ज़ज़ इज्जतदार शख्स जो जलील हो जाए, किसी कौम का मालदार शख्स जो मोहताज हो जाए, उस आलिम पर जिसके साथ दुनिया खेलती है, जिसके साथ दुनिया खेलती है। हजरत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमान ने फरमाया, उलमा की सजा दिल का मुर्दा हो जाना है, और दिल का मुर्दा होना यह है कि आखिरत के अमल के बदले दुनिया तलब की जाए। वो दुनिया कमाता है, वो शोहरत के पीछे चल पड़ता है, वो दौलत के पीछे चल पड़ता है, वो स्टेटस के पीछे चल पड़ता है। और होता यह है कि हम चलते हैं लोगों की आखिरत संवारने के लिए, और बदकिस्मती के साथ अरे इतना मॉडर्नाइज और इतना ग्लैमराइज और इतनी मतलब के चमक दमक है इस वक्त सोसाइटी के अंदर, स्पेशली बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर, कि मेरे प्यारे साहब भाइयों, वहां पर चलकर अपने कदमों को जमा कर रखना ये अल्लाह की रहमत से तो होता है वादा बहुत मुश्किल काम है। अपनी वजाकता को, अपनी सुन्नतों को, अपनी शरीयत के अहकाम को, अपनी एक मुट्ठी दाढ़ी को सर पर रखे इमाम शरीफ को, अपने सुन्नतों भरे लिबास को, अपने इस्लामी वजाकता को बाकी रखना, यानी जो अपने जाहिर को बाकी नहीं रख सका, जो कि बहुत आसान है, बात मेरी समझिएगा, बुरा बात मानिएगा, जो अपने जाहिर की हिफाजत ना कर सका जो बहुत आसान है, वो अपने बातिन की हिफाजत कैसे करेगा जो बहुत मुश्किल है। बातिन की हिफाजत बहुत मुश्किल काम है, नजर किसी को नहीं आता, हम सारे कपड़े धोते हैं और धोकर पहनते हैं कि किसी को धब्बा नजर ना आ जाए, मगर दिलों को धोने की कितनों को तौफीक नसीब होती है, किरदार को धोने की किसको तौफीक नसीब होती है। हम अपने मुंह को रोजाना धोते हैं मगर अपने किरदार को, अपने दिल को, अपने सीनों को धोने का हमें मौका ही नहीं मिलता, मायने ही नहीं जाता, क्योंकि लोगों की नजरें हमारे जाहिर पर है, ہم ظاہر سنوارنے میں لگ گئے. حدیث واضح ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ. اللہ پاک آپ کی میری بے حساب بخشش کر دے, ہم سے حساب ہی نہ ہو, ہم سے پوچھ گچھ ہی نہ ہو, ہمیں یہ کہا ہی نہ جائے کہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھو, بس ہم سے ہمارے لیے حکم ہو جائے کہ انہیں بلا حساب جنت میں داخلہ دے دو, کیونکہ جس سے حساب لیا گیا وہ مر جائے گا. تو یہ جو بزرگوں کی باتیں ہیں, اب یہ دیکھیے حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, علم و حکمت کا نور اسی وقت رخصت ہوتا ہے, علم اور حکمت کا نور اسی وقت رخصت ہوتا ہے جب انہیں طلب دنیا کا ذریعہ بنایا جائے, کہ میں اس کے ذریعے اپنی دنیا اور دنیا بناؤں. تو اپنے اندر یہ چیزیں بس آئی ہی چیزیں آتی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آزمائش ہے. جب ہم کسی راستے پر چلتے ہیں تو کشش آتی ہے. میں تصوف کی ایک پرانی کتاب پڑھ رہا تھا, بہت پرانی کتاب تھی, بہت پرانی بات بیان کر رہا ہوں, بڑی گہری تصوف کی کتاب تھی. اس میں لکھا تھا کہ جب انسان راہ سلوک پر چلتا ہے, طریقت کی اور نیکی کے راستے پر چلتا ہے, تو چلتے چلتے ایک اس میں خیال بیان کیا گیا کہ ایک یہ بڑی پرواز کر رہا ہوتا ہے اور کہاں کہاں اڑتا چلا جا رہا ہوتا ہے, اس کے آگے سے پردے اڑتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. جب پردے اڑتے چلے جاتے ہیں تو مختلف مناظر اسے نظر آتے ہیں, مختلف پرکشش مناظر اسے نظر آتے ہیں. تو ان مناظر میں جیسے کھونے چلا جاتا ہے تو اس کی وہ منزل جو قرب الہی کی منزل ہے, اس قرب الہی کی منزل اسے پکارتی ہے, بندے تیری منزل یہ نہیں ہے, تیری منزل تو یہ ہے کہ تو میرے قریب ہوتا چلا جا, ان میں نہ کھو جا. تو جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے سامنے بڑی منازل آتی ہیں, پیسوں کی, دولت, عزت, منصب, اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, لیکن ہمارا مقصد یہ ہے ہی نہیں. ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہم زہد اختیار کریں اور زہد کی دعوت دیں, ہم تقوی اختیار کریں اور تقوی کی دعوت دیں, ہم حرام کام و حرام مال سے بچیں اور حرام کام اور حرام مال سے بچنے کی دعوت دیں. یہ ہمارا مین مقصد ہے. علم سیکھنا, اس کو ایک لائن میں بیان کیا ہمارے علماء نے. کوئی پوچھتا ہے کہ آپ درس نظامی کیوں کر رہے, علا کے طلبہ کرام میں موجود ہیں, آپ سے کوئی پوچھتا ہے درس نظامی کیوں کر رہے, ون لائن آنسر ہے یہ, معرفت الہی کی, ایک لائن کا جواب ہے. کوئی پوچھے کہ آپ علم دین کیوں حاصل کر رہے ہیں, اس کا ایک ہی لائن کا جواب ہے, اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کی. اور جسے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو گئی وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ سے جتنا میں ڈرایا گیا ہوں کوئی نہیں ڈرایا گیا, کیونکہ جتنی پہچان رب کائنات کی مصطفیٰ کریم کو عطا کی گئی کسی اور کو عطا نہیں کی گئی. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جب تم کسی عالم کو مالداروں کے پاس آتا جاتا دیکھو تو جان لو کہ وہ چور ہے. یہاں ڈیفینیٹلی اس کی ایک شرح بیان کی جائے گی کہ بھائی جاننے کا مقصد کیا ہے. ہمارے بزرگ, ہمارے علماء بادشاہوں کے درباروں میں نظر آئے, مگر یہ بادشاہوں کے درباروں میں جا کر ان سے ان کی شاہی مراعات وہ لینے نہیں جاتے تھے, بلکہ وہ بیٹھتے تھے تاکہ بادشاہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف چل نہ سکے. وہ ان کی ہدایت کے لیے بیٹھتے تھے, ان سے دنیا کمانے کے لیے نہیں بیٹھتے تھے, بلکہ ان کو آخرت کی طرف لانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. تو نیت کی درستی بہت ضروری ہے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, جب تم کسی عالم کو دنیا سے محبت کرنے والا پاؤ تو اسے اپنے دین کے معاملے میں مشکوک جانو, کیونکہ ہر محبت کرنے والا اس چیز کو غور و فکر کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا, میں نے ایک صحابی کا کتاب میں پڑھا ہے, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, جو عالم دنیا سے محبت کرتا ہے میں اسے سب سے کم سزا یہ دیتا ہوں کہ اس کے دل سے اپنی مناجات کی لذت نکال دیتا ہوں. وہ اپنے رب کو یاد کرنے میں لذت نہیں پاتا. اللہ کی پناہ. اور بھی کئی روایتیں ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, جو اس علم کو حاصل کرے جس کے ذریعے اللہ کی رضا تلاش کی جاتی ہے اور اس کا مقصد دنیا کا مال حاصل کرنا ہو, تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ نے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ جو لوگ دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے فکر کرتے ہیں، عمل کے علاوہ کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، عمل آخرت کے بدلے دنیا طلب کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اونی لباس پہنتے ہیں، ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں جیسے ہیں، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی اور دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہیں، وہ مجھے دھوکہ دینا چاہتے اور مجھ سے استہزاء کرتے ہیں، ان سے فرما دو کہ میں ضرور انہیں ایسے فتنے میں مبتلا کروں گا جو بردبار کو بھی پریشان چھوڑ دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیت کی درستی عطا فرمائے، اور آپ اور میں جو بھی راستہ اختیار کر رہے ہیں، علم دین کا ہی راستہ، یہاں جو بھی آ رہا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور کسی بھی موجودہ یا آنے والے فتنے فساد کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے، امت کو بچانے کے لیے یہاں پر، یعنی اس ادارے کی یا اس طرح جو بھی عاشقان رسول کے ادارے ہیں، اس کی ایک بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ افراد تیار کیے جائیں جو امت کی رہنمائی کر سکیں، یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ تو رہنما وہ ہوتا ہے جو منزل سے بھٹکتا نہیں ہے، اگر رہنما منزل سے بھٹک جائے نا تو پھر قوم بھٹک جایا کرتی ہے، رہنما کو بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ میں اس واقعے پر اپنا بیان ختم کروں گا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تشریف لے جا رہے تھے، تو بارش ہوئی تھی تو راستے میں پھسلن تھی، تو بچہ ایک پھدکتا ہوا جا رہا تھا، امام اعظم علیہ الرحمہ نے شفقت فرماتے فرما بیٹا سنبھل کے چلو گر جاؤ گے، سنبھل کے چلو گر جاؤ گے۔ بچہ تھا، امام اعظم کے دور کا بچہ تھا، کیسا بچہ ہوگا؟ بچے نے امام اعظم علیہ الرحمہ کی طرف دیکھ کر فرمایا یا امام آپ سنبھل کے چلیے، میں گرا تو میں گروں گا، آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی، آپ پھسلے امت پھسل جائے گی۔ تو رہنما کو بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو وہ سنبھالنا ہوتا ہے، پیچھے رکھنا ہوتا ہے بہت سارے، کیونکہ ان کو لوگ فالو کرتے ہیں، اسی طرح اپنے عقائد نظریات کرتے ہیں۔ ابھی ہم کمرے میں بیٹھے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ماشاء اللہ ہمارے بات چیت ہوئی وہاں پر، تو بس اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، اگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کوئی تحقیق کوئی ارشاد ہمیں کسی کام کے کرنے سے روک رہا ہے منع کر رہا ہے، وہ یہ ہمارے لیے حرف آخر، ہم اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ اللہ نے چاہا تو اسی میں ہمارے دین ایمان کا تحفظ ہے کہ اعلیٰ حضرت۔ ابھی امیر سنت کا ذکر ہو رہا تھا، کمرے میں ہم بیٹھے تھے تو میں نے ان کو یہی، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، ماشاءاللہ یہ بھی تو پھیلانے دعوت اسلامی ہے جو کچھ اس میں چل رہا ہوتا ہے، تو بات کر رہے تو ہم نے یہی آپس میں بات چیت چل رہی تھی کہ جس طرح کرپشن بڑھتا ہے، کرائم بڑھتے ہیں، چوری ڈکیتی بڑھتی ہے، اسی طرح حفاظتی انتظامات اور سخت سے سخت ہوتے ہیں، قانون بھی سخت ہو جاتا ہے، ہے نا؟ اسی طرح جب عقائد اور اعمال، فکر و نظریات پر ڈاکہ بڑھے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کو پروٹیکشن وال سے اسی کے اندر بڑھانی پڑے گی، آپ کو پروٹیکٹڈ ایریا اتنے زیادہ کھڑے کرنے پڑیں گے، اور وہ ہے میرا اعلیٰ حضرت۔ صرف ذکر سے نہیں ہوگا کہ اعلیٰ حضرت، اپنے اندر ہمیں وہ شدت پیدا کرنی پڑے گی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نہ ہم ہٹ سکیں نہ ہمیں کوئی ہٹا سکیں، چپکے رہیں کہ بدن چیرے چیرے ہو جائے، کوئی اگر ادھیڑے بھی تو بدن ختم ہو جائے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن کی تعلیمات سے ہمارا رشتہ منقطع نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ اس میں دین کی ایمان کی حفاظت ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات میں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام کا اور ہمارے پورے منتظمین کا اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں مدعو کیا اور کچھ عرض کرنے کی مجھے سعادت عطا کی، اللہ پاک سب کو خوش رکھے۔ اب اگر کچھ میمن بچہ ہوں، آج نقد کل ادھار، تو امجد بھائی اگر 3 دن کی کوئی تاریخ دے دے تو انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے مدنی قافلہ سفر کر جائے گا، انشاءاللہ کوئی بھی 3 دن تاریخ طے ہو جائے، ہم آپ کو یہ جس طرح آپ مختلف اداروں میں کام کرنے کے تعلق سے آپ یہاں سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ایک باقاعدہ ایک مشن ہے عالم بلد کا کہ شہروں میں علماء پہنچیں،
تاکہ امت کی رہنمائی ہو سکے. اگرچہ وہاں پر زندگی کی وہ سہولیات میسر نہیں آتی جو عموماً شہروں میں ہوتی ہیں، لیکن ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. جو کام ہے وہ ایک نہیں ہے، بہت سارے کام ہیں. شامی صاحب کی بات کی میں تائید کروں گا، انہوں نے بہت بنیادی بات کی ہے کہ جب ہم دیہاتوں میں، گاؤں میں، ان ایریاز میں جاتے ہیں نا، تو ہمارے اندر واقعی دین کے کام کرنے کا ایک الگ ہی ونڈو کھلتی ہے، اور یہ کھلتی ہے، یہ راہ خدا کی برکت ہے. تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ ہمت کرے، انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے سفر کرے گی، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارے اس علاقے کے اس ٹائم پر میں، حاجی امین ہمارے کراچی مشاورت کے نگران موجود ہیں، ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ اپنے مبلغین کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ مل کر اللہ نے چاہا تو ہم سنتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے سفر کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک کا وہ خوش رکھے. یہ میرا یہاں آنے کا تحفہ ہو گیا. یہ آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں ناظر؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد الیاس ہے، میں دار المہمن کا جو پہلا بینچ ہے دغسل الفقہ کا، اس کا ایک فرد ہوں. تو ہم، میری بھی اور جو میرے ساتھی ان کی بھی اور باقی جو بھی فارغ ہوں گے، ان کی بھی دستار ہونی ہے اس سال. تو ان سب کی یہ خواہش ہے کہ التماس عرض ہے کہ آپ دستار پہ جو ہے وہ امیر علیہ سنت تشریف لے کر آئیں.
آپ وہاں نہیں آئیں گے، وہ یہاں آئیں.
دستار سب کی یہیں پہ ہوگی.
آپ کا میرے پاس پیغام آ جائے جو آپ چاہتے ہیں. میں عموماً بزرگوں کے اور عقیدت مندوں کے راستے میں حائل ہوتا نہیں، میں پیر مرید کے بیچ میں آتا ہوں. تو آپ کی جو بھی اس معاملے میں خواہش ہے، وہ خواہش مجھے آپ کی آڈیو کی صورت میں آ جائے، میں انشاءاللہ آپ کی خواہش امیر اہل سنت تک پہنچا دوں گا، پھر جو مزاج یار میں آئے. یہ سوال نہیں تھا، یہ تو مطالبہ تھا. عالم بلد کے تعلق سے بھی میری یہ درخواست ہوگی، میں نے نیت کی تھی آپ کو درخواست کروں کہ آپ بھی اس معاملے میں نیت کریں کہ بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پر ایک عالم بھی آپ کو نہیں ملے گا. تو جس طرح ڈاکٹر عموماً گاؤں دیہاتوں میں نہیں جاتے، سہولیات نہیں ہوتی، لیکن علماء یہ نہیں سوچتے. تو امت کے رہنما امیر سنت ہمیں ایک بات بڑی پیاری ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام علی مردوان کے کم و بیش مزارات ہیں، اور خطبہ حجت الوداع کے موقع پر کم و بیش 1,24,000 کے آس پاس صحابہ کرام علی رضوان بیان کیے جاتے ہیں. 10,000 صحابہ کرام علی رضوان جنت البقیع میں، بقیہ کہاں ہے؟ ہم ملک شام سفر کریں، ابھی ہم گئے تھے چیچنیا، ہمارا سفر تھا ابھی پچھلے دنوں میں، چیچنیا میں تھا. وہیں چیچنیا میں پتہ چلا کہ تقریباً 5 گھنٹے کی مسافت پر ایک ملک ہے داغستان، یہ ایک الگ ریاست ہے. وہاں 40 صحابہ کے مزارات ہیں. تو جیسے ہی پتہ چلا ہم نے کہا یار چل تو وہاں چلتے ہیں. جب چلے تھے گھر سے تو نہیں پتا تھا، وہاں پہنچے تو وہاں والوں نے بتایا. پھر ہم نے ہسٹری پڑھی، پھر ان کی سیرت منگوائی کہ کیسے گئے تھے، کیسے وہاں پر واقعہ ہوا، کیسے جنگ ہوئی، کیسے شہید ہوئے، اور بعض شہید ہوئے بعض واپس گئے. الحمدللہ وہاں گئے تو وہاں پر عاشقان صحابہ اور اہل بیت نے باقاعدہ ایک باؤنڈری بنائی ہے، اس پوری باؤنڈری کے اندر 40 صحابہ کے مزارات ہیں. الحمدللہ وہاں حاضری ہوئی، وہاں دعا کی. تو جاتے تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان کہاں کہاں تک تشریف لے گئے اور کہاں کہاں تک دین پھیلایا. تو سفر بہت ضروری ہے، سفر بہت ضروری ہے. آپ یہاں جو کچھ پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں نا، میں آپ کو ایک دو باتیں عرض کروں، واللہ اعلم آپ کو کیا محسوس ہوگا. ہر کوئی اس منزل تک نہیں پہنچ پاتا جس کے لیے یہ چلا ہے. کچھ سلیکٹڈ ہی لوگ ہوتے ہیں جو نکل پاتے ہیں یا اس جگہ کو اپروچ کر پاتے ہیں جو عموماً جس مقصد کے لیے مائع ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر تخصص الفقہ میں داخلہ تو لے لیا جاتا ہے، لیکن ہر آدمی مفتی نہیں بن سکتا. مفتی نہیں، وہ مفتی مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے. اب میں آپ کو ڈیمورالائز نہیں کر رہا، ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا، ریئلٹی بیان کر رہا ہوں. مفتی بننا آسان نہیں ہے. میں نہ عالم نہ میں مفتی، مگر مجھے تقریباً 22 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میں امیر سنت و مفتیان کرام کے ساتھ میں نے بد گزارا ہے. 22 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا مجھے.
और मैंने करीब से देखा कि मुफ्ती कौन होता है। हर कोई मुफ्ती नहीं हो सकता। आलिम होना अलग बात है, बहुत ही अच्छा आलिम होना अलग बात है, फिक्र पर नजर होना एक अच्छी बात है, मसाइल की अप्रोच होना एक अच्छी बात है, एक अलग बात है। लेकिन अगर आप कहें कि ये मुफ्ती है, मुफ्ती है इस्लाम, बहुत मुश्किल काम है। अब देखिए जर्नल इतनी आसानी से कहां बनता, कब जाकर बंदा जर्नल बनता यार, तो मुफ्ती फिर कौन? ऐसे ही मुफ्ती क्यों नहीं बनते? इनकी अप्रोच ही चेंज होती है, मुफ्ती की नजर ही चेंज होती है। जब बैठते तो पता चलता है यार, फिर वाकई बंदा ये उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद कहेंगे ये मुफ्ती है, ये मुफ्ती है। तो हर कोई उस मंजिल को पा लिए जरूरी नहीं होता। पहाड़ों पर चढ़ने वालों की बड़ी तादाद होती है, चोटी पे जाकर झंडा गाड़ने वाले कमी मिले। तो चढ़ना भी एक हिम्मत की बात है, मगर झंडा वही गाड़ेगा जो चोटी पर चढ़ के जाएगा। हेलीकॉप्टर के जरिए बिठा देने वाले को कोई झंडा गाड़ने वाले को कोई फोटो फोटो भी नहीं लेता कि बोले यार मैं चोटी पर हूं, तुम हेलीकॉप्टर से उतरा है, तुम चढ़ा थोड़ी है, तुमको उतारा गया है। तो वो जो इन तमाम तर मुसीबतों परेशानियों तकालीफ से निकल कर पहाड़ की चोटी पर जाकर झंडा गाड़ता है ना, ये इसकी बात। ये कम लोग होते हैं दुनिया में, कम लोग होते हैं, ये बहुत ज्यादा नहीं होते। तो आप जब चले हैं तो एक स्टेज आता है कि फिर वो एक लाइन क्रॉस हो जाती है कि इसके आगे नहीं जा सकता बंदा। हर डॉक्टर सर्जन कब बनता है, हर डॉक्टर स्पेशलिस्ट कब बनता है, सारे MBBS कब स्पेशलिस्ट बने हैं? चले लेकिन रास्ते में रुक जाते हैं, नहीं होते। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए दाखिला लेने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट कब बनता है यार? बड़ी से बड़ी क्वालिफिकेशन की तरफ जाने वाले कब उसकी मास्टर्स करके और उसकी बाकायदा हाईली क्वालिफिकेशन के साथ वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जनाब, ये है। बहुत कम लोग होते हैं। तो एक स्टेज आता है कि हम नहीं कर पाते, वहां पर अपनी हिम्मत ना तोड़े, भाई ये एंड हो गया, अब यहां से मेरी मिशन का आगाज मैं यहीं से करूंगा। और उम्मत की रहनुमाई के रास्ते बहुत है, इमामत है, बहुत सारे रास्ते उम्मत की रहनुमाई के, बस उम्मत की रहनुमाई का रास्ता इख्तियार करना है और आका की बारगाह में हाजिर होना है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका अदना गुलाम हूँ, आपका उम्मती हूँ, आपकी उम्मत की खिदमत करते हुए हाजिर हुआ हूँ, शफात करके जन्नत दिला देगा, मेरी किश्ती ठिकाने लग जाएगी। हमारा काम, हमारा मकसद, हमारे अमूमन एक वर्कशॉप लगती है जिसका एक टॉपिक होता है आपका गोल क्या है, लफ्ज है ना, आपका गोल क्या है, मोमिन का गोल क्या है, मोमिन का, मुसलमान का गोल क्या है। मुसलमान का गोल यह है कि मैं बगैर हिसाब किताब के आका की शफात लेकर जन्नत में आका का पड़ोस पालू, ये गोल है, ये टारगेट है, इसी को अचीव करना है अल्लाह की रहमत से, और इसी के लिए एफर्ट्स करनी है। और जो जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल किया गया वो कामयाब हो गया। ये है चीजें, अल्लाह पाक हमारे हाल पर फरमाए।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मोहम्मद नवी दर्ज कर रहा हूँ, दारुल उलूम मेमन के इक्तिसाद इस्लामी के साल अव्वल का तालिब इल्म हूँ। ऐसा मेरे दो सवालात हैं, एक ये है कि हम रोज की बुनियाद पर गुनाहों से बचने का बेहतरीन तरीका इख्तियार कैसे करें, क्या तरीका होना चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पर डेली रूटीन में हम अपनी नज़रों की हिफाजत कैसे करें, एक तो ये सवाल। एक ये सवाल कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र कि अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात के इस इश्क और मोहब्बत में पैदा किया कि हमारे दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। तो जब से होश संभाला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दर मुस्तफ़ा पर हाज़िरी का शौक़ रखते हैं, लेकिन अभी तक हाज़िरी नहीं हुई, उस दर मुस्तफ़ा पर हाज़िरी के लिए क्या किया जाए, कितना इश्क और मोहब्बत का क्या दर्जा होना चाहिए कि हमारी हाज़िरी हो जाए।
पहले सवाल में तो सबसे बुनियादी बात दुआ है, अल्लाह पाक से बंदा दुआ करे कि या अल्लाह मुझे गुनाहों से बचकर जीने की तौफीक अता फरमा। तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बात करूँ तो हमें नेक अमाल एक छोटा सा रिसाला दिया गया है जिसका हमें जायज़ा लेना होता है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है वो अगर हम ले लें, उसको तकरीबन 3-4-5 मिनट की वो रोज़ की एक एक्सरसाइज है, उसको अगर आप प्रैक्टिस में ले लेंगे तो रब ने चाहा तो इंशाल्लाह तकवा हासिल करने का बेहतरीन जरिया है वो इंशाल्लाह। रही बात दूसरा सवाल,
تو کہاں کا منصب، کہاں کی دولت؟ قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اور ایک شعر یاد آ رہا ہے، ان کے چشمے کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا ذوق سفر. ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں وہ شاخ کے درود پاک پڑھتے رہیں، تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو نبی پاک صلی علیہ وسلم کی خاص توجہ لینے کا جو خاص وظیفہ ہے وہ درود پاک ہے. تو باقاعدہ درود پاک پڑھتا رہے، بارگاہ رسالت میں عرض کرتا رہے کہ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر رہو. عزیز علیہ معنیتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے. امتی کی تکلیف کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، ان کا تڑپنا بھی دیکھتے ہیں. اللہ پاک حقیقی مدینے کی تڑپ عطا کرے. آپ کو مجھے بار بار مکہ مدینہ دیکھنا نصیب ہو، بار بار حج و عمرے کی سعادت نصیب ہو. جب زندگی کی آخری سانس ہو تو ہم سب مدینے میں ہوں، آقا کا جلوہ ہو، آقا کا روزہ ہو، گنبد خضرا کا سایہ ہو، شہادت و ایمان و عافیت پر وہیں موت ہمیں نصیب ہو جائے، جنت و بقیع ہمارا مدفن ہو جائے، جنت و فردوس میں آقا کا پڑوس نصیب ہو جائے. مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جو خاک اورے میری مدینے کی ہوا ہو. بہت بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا رب کریم، یا رحم الرحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری بے حساب بخشش فرما، ہماری بے حساب بخشش فرما. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہم انا نسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع وقلب لا یخشع. یا اللہ ہمارے جتنے بھی اسلامی بھائی علم دین حاصل کر رہے ہیں، ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ نیک مقاصد عطا کرو، نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس دار العلوم میمن کے جو اساتذہ کرام ہیں، ناظمین ہیں، منتظمین ہیں، رب کریم سب کی جملہ کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہم سب کو نیک مقصد پر کی توفیق بھی دے اور نیک مقصد پر جمنا بھی نصیب فرما دے، اور ہماری مدد بھی کر، ہمارے مددگار بھی پیدا فرما دے. تیرے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کر، ہمارے عمل ناقص کے مطابق نہیں، تیرے رحمت کے شایہ نشان ثواب عطا فرما. امیر اہل سنت کا سایہ دراز کر، ہمارے بزرگوں کا، مشائخ کا، علماء اہل سنت کا سایہ دراز فرما دے. یا رب کریم ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ استقامت عطا فرما، مسلک اعلیٰ حضرت پہ استقامت عطا فرما، مسلک اعلیٰ حضرت پہ استقامت عطا فرما. یا رب کریم دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا، زوال نعمت سے بچا، ہمیں ان علماء میں شامل فرما جن پر تیرا لطف و کرم ہے، جن کے لیے فضائل ہیں، جن کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہے. یا رب کریم شر و فتنوں سے بچا، علم نافع عطا کر، علم کا نور ہمارا مقدر کر دے، ہمارے ماں باپ کی بخشش کر، ساری امت کی مغفرت فرما دے. یا اللہ اس میمن مسجد میں بھی جتنے عاشقان رسول آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، امام صاحب، خدمت کرنے والے جتنے عاشقان رسول ہیں، یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں عطا فرما. یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین. اگر نہ کیا ہو مجھے یہ پتہ نہیں ہے، تو آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ فیضان مدینہ میں سب تشریف لائیں، اور پورے فیضان مدینہ کا انشاءاللہ ہم آپ کو آفیشیل وزٹ کرائیں گے انشاءاللہ.
رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی.
دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی.
دعوت اسلامی ہے
اشا کے محمد کی ٹھنڈک ہے یہ آنکھوں کی ہر دل میں سرایت ہے یہ دعوت اسلامی فیضان رضا ہے اور یہ غوث کا فیضان ہے فیضان رضا ہے اور یہ غوث کا فیضان ہے خواجہ کی حمایت ہے یہ دعوت اسلامی
دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے
اسلام کی قوت ہے یہ دعوت اسلامی اور دین کی شوکت ہے یہ دعوت اسلامی